أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الآيات. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: زن العين النظر. الحديث. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لعن الله الناظر والمنظور إليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
الشيخ ميري بيلو مرشد الشيخ العرب والعجم عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعو برکات العالیہ حضرت والا کا شعر ہے کہ اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا، اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا، بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا. یعنی اللہ والوں سے جو اللہ تعالی کی محبت اور تعلق اور ان کی صحبتوں میں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد عظیم ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو نہیں ہے نا اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات کے اندر اس بات کو ایک لکھا ہے، بزرگوں کی بات کو، کہ ان الرحمت تنزل عند ذکر الصالحین، کہ اللہ والوں کے تذکرے سے اللہ تعالی کی رحمت برستی ہے. فضلا عند وجودی، جے جائے کہ جہاں وہ قدرت ہے وہاں کیا رحمت کا نزول ہوگا. تو جن اللہ والوں کی صحبت سے اللہ تعالی کی رحمت ملتی ہے، بس اسی صحبت کا اثر یہ ہے کہ وہ جو نفس ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان النفس لأمارۃ بالسوء، کہ بے شک جو نفس ہے امارہ بالسوء ہے. امارہ یعنی برائی کا حکم دینا. عامر، عامر کا اس میں مبالغہ ہے امارہ. امر معنی حکم دینا، اور عامر حکم دینے والا، اور امارہ بہت حکم دینے والا. اور امارہ مؤنث اس لیے ہے کہ نفس بھی مؤنث ہے، اس لیے اس کی صفت امارہ یہ مؤنث لائی گئی ہے. لہذا امارہ بالسوء کے معنی کیا ہوئے؟ میرے مرشد فرماتے کہ کثیر الامر بالسوء، کثیر الامر بالسوء، برائی کا بہت حکم دینے والا، کثرت سے. کثیر الامر بالسوء مثل بچھو، کثیر الامر بسو مثل بچھو، جیسے بچھو کی عادت ہے کہ وہ ڈنٹ مارتا ہے. میرے مرشد نے سنایا، اس بات پر ایک بات یاد آئی کہ میرے شیخ اور مرشد حضرت والا دعوت برکاتہم نے فرمایا کہ ایک بچھو دریا میں ڈوب رہا تھا، تو اس بچھو کو ڈوبتے ہوئے کچھو نے دیکھا. بچھو کا وزن کچھو ملا ہے، کچھوا ہے نا، تو بچھو کو ڈوبتے ہوئے کچھو نے دیکھا، تو کچھو نے اس کو جا کر اپنی پیٹھ پر سوار کر لیا. اس کی پیٹھ کے پیچھے خول ہوتا ہے جو نہایت مضبوط ہوتا ہے، اور کچھو اپنا سر اس میں چھپا لیتا ہے تو دشمنوں کی ایزا سے محفوظ رہتا ہے. تو کچھو نے جب اس بچھو کو سوار کیا، اب دریا وہ پار، پوچھا کہاں جانا ہے، کہا دریا پار جانا تھا، میں ڈوب رہا تھا. تو اس بچھو کو کچھو نے اپنی پیٹھ پر سوار کیا، تو تھوڑی دیر میں اس کو یہ معلوم ہوا کہ کوئی مجھے پیٹ پر میری کوئی چیز لگ رہی ہے. اس نے بچھو سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا ذرا وہ میرا ڈنک ہے. میں یہ کیا؟ اس نے کہا اصل میں میں بچھو ہوں، میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، تمہارے بغیر میرا گزارا نہیں ہے. اس نے سمجھایا کہ دیکھو بھائی، ایک تو میں تمہارا محسن ہوں، تمہاری جان بچا رہا ہوں، تم ڈوب رہے تھے تو میں ڈوبتے سے بچا رہا ہوں، اور تم میرے ساتھ یہ حرکت کر. اس نے کہا میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، مجھے معاف کر دو. یہ کہہ کر وہ پھر آگے بڑھے. کچھو نے سمجھایا بچھو کو کہ دیکھو اب یہ کام مت کرنا، آگے کرے. پھر وہی ہوا. اس نے کہا کیا بات؟ عادت سے دیکھو محسن کے ساتھ یہ کام مت کرنا. اس نے معافی مانگی، پھر آگے چلے. تیسری دفعہ یہی کیا تو کچھو نے کیا کیا؟ کچھو نے پانی میں غوطہ لگایا. اب تو بچھو کی حالت بری ہو گئی. بچھو نے گھبرا کر پوچھا بھوکلائی ہوئی آواز میں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، اگر تم بھی عادت سے مجبور ہو تو میں بھی اپنی عادت سے مجبور ہوں. تو جس طرح سے بچھو ڈنک مارتا ہے، یعنی کوئی احسان بھی کرے، نفس کا بھی یہی مزاج ہے کہ نفس کتنا ہی عبادت گزار ہو جائے، 20 برس. آہ، میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ دیکھو ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے. فرماتے ہیں کہ ورب گریت ورب گرب گریت ورب نالت زار زار، کہ اگر یہ بہت روئے، گریا کرے اور نالا کرے زار زار، تواتر کے ساتھ مسلسل آہوزاری کرے اور روئے، آنسو سے روئے، گر بے گریت ور بے نالا زار زار. یہ مزاج نفس بتا رہے رومی رحمت اللہ علیہ، کہ نفس کا مزاج کیسا ہے، گر بے گریت ور بے نالا زار زار، بہت روئے، بہت نالا کرے، آنسو سے رو رہا ہے، ملتزم پر رو رہا ہے. حسین مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر رو رہا ہے، عرفات کے میدان میں رو رہا ہے، ملتزم مزدلفہ میں رو رہا ہے، منا میں رو رہا ہے، اجتماع پر گیا وہاں بھی رو رہا ہے، بزرگوں کی صحبت میں ہے وہاں بھی رو رہا ہے، شب قدر ہے اس میں بھی رو رہا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ دیکھو اتنا روئے، گرب گریت ورب نالا زار زار، بہت رو رہا ہے، بہت گریا کر رہا ہے، بہت نالا کر رہا ہے، لیکن مولانا اس نفس کا مزاج بیان فرما رہے ہیں کہ او نخاہت شد مسلمان، ہوشدار، ہوشیار، خبردار، اس نفس پر اعتماد نہ کرنا. اگر یہ تمہیں ملتزم پر روتا ہوا نظر آئے، روزہ مبارک پر روئے، اجتماع میں گئے، دعا کے اندر رو رہا ہے، بیانات میں رو رہا ہے، ممبر پر بیٹھ کر رو رہا ہے، شیخ کی مجلس میں رو رہا ہے، رونا مبارک ہے، نعمت ہے. لیکن فرماتے یہ ہیں کہ دیکھو اس کے رونے پر بھروسہ مت کرنا، نعمت تو ہے لیکن بھروسہ مت کرنا اس کے رونے پر، کیونکہ یہ رونے کے باوجود، رونے کے باوجود یہ گناہ کی طرف جائے گا، کیونکہ اس کا مزاج ہے ہمارا بسو کا، اس لیے رونے کے باوجود یہ نافرمانی میں جائے گا. 20 برس کے میرے مرشد فرماتے تہجد گزار، 20 برس کے عبادت گزار، بال سفید ہو گئے لیکن پھر بھی اپنے نفس پر اعتماد نہ کرتا، یہ ایسا خطرناک ہے، دستا ہے. جہاں نفس کا ازدہا دلا دیکھ ابھی مرا نہیں، خواجہ صاحب خواجہ جی حسن مزوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس کا ازدہا دلا دیکھ ابھی مرا نہیں، غافل ادھر ہوا نہیں، ادھر اس نے ڈسا نہیں.
ادھر غفلت ہوئی، ادھر بس مارے گا، بس کتنی نظر؟ ارے صاحب میں نے تو 20 سال عبادت کی ہے، میں نے 50 سال عبادت کی ہے، میں ممبر پر بیٹھ کر کیسی تقریر کرتا ہوں کہ لوگوں کو رلا دیتا ہوں، میری پگڑی، میرا علم، میرا مال خرچ کرنا، ہاں ادھر وہ ہوا کہ یار میں تو اب تو میں اللہ والا، 20 برس ہو گئے میں نے گناہ نہیں کیا، اب تو میں اللہ والا بن گیا. بس تھوڑے دن کی بات ہے، جبرائیل علیہ السلام بھی آئے کہ میرے ہاتھ پاؤں چومیں گے. بس تجھے خود رائی اسی کو کہتے ہیں، خود رائی اصل میں اپنے کو دیکھنا کہ اپنی عبادات، اپنے علمیت، اپنے تقوی پر نظر رکھ کر اپنے کو بڑا سمجھنا، اس کا نام ہے خود رائی. کہ صاحب میں اتنا ایسا شیخ زبردست ہوں، ایک ایک بیان سے لوگ عرش اعظم پر چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس ہی نہیں آتے، کیونکہ ایک بیان سن کے اتنی دور جاتے ہیں پھر ملنے ہی نہیں آتے دوبارہ. تب شیخ وقت میں اور ایسا عالم کے علم کے وہ نکات اور دریا کے دریا بہاتا ہوں، اور میری عبادت دیکھو، روزانہ تہجد پڑھتا ہوں، روزانہ روتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، یعنی عبادات ہے، ہر سال کا حج عمرہ کرنے والا، کب تبلیغ میں کتنے چلے لگاتا ہوں. لیکن میرے مرشد فرماتے کہ یہ چلا لگانے سے پلا مرتا نہیں ہے، یہ پلا ہے یہ مرتا نہیں. یہ تمام چیزیں نعمت ہیں، علم ہے، حج و عمرہ ہے، عبادات ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، تبلیغ میں جانا ہے، اجتماع میں شرکت ہے، سب نعمتیں ہیں. لیکن سمجھانے کی بات یہ ہے کہ نفس سے ہوشیار رہے، ان نعمتوں کے باوجود یہ سمجھے کہ نفس مر گیا، یہ نہیں ہے. سمجھانے کی بات یہ ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں تو نعمتیں ہیں، رونا بھی نعمت ہے، یہ تو عاشقوں کی علامت ہے رونا تھا، کیونکہ عاشق کو روئے بغیر چین نہیں آتا. میری چشمے تر خون برسا رہی ہے، میری چشمے تر خون برسا رہی ہے، جہاں کہیں سنگ در پا رہی ہے. عاشق ہے، رونا تو ایک نعمت ہے میرے دوستو، عبادات نعمت ہے. لیکن سمجھانے کی بات ہے کہ یہ نفس ظالم عبادت کے راستے سے گمراہ کرتا ہے، کہ تم اتنے نیک ہو، تم ایسے عالم ہو، تم اتنے عابد ہو، تم نے اتنا حج کیے، تم نے اتنے نفلے پڑھی ہیں، تم اتنے تلاوت کرنے والے ہو، تم اتنے ذاکر ہو، شامل ہو، کیا کیا چیزیں پیش کرتا ہے، اس طرح سے وہ غفلت میں مبتلا کرتا ہے. اس لیے یہاں تک کہ مسئلہ ہے کہ بڈھے کو بھی اپنے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ اب تو میں بڈھا ہو گیا، ارے جی اب ہمیں کہاں تک آدھا ہو کھاتا. گاڑی ضرور پرانی ہو گئی، ہائی وے پر نہیں جا سکتی، لیکن ایکسیڈنٹ کر سکتی ہے، کیا رہنا چاہیے؟ ایک پرانی ہو جاتی ہے، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ بلکہ بڈھوں کو زیادہ، حکیم الامت تانوی رحمتہ اللہ علیہ کی نصیحت ہے یہ کہ بڈھوں کو زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے. کیونکہ بریک پرانی ہو گئی. دیکھیں نا، ایک زمانہ دریا خشک پڑے ہوئے تھے اور وہاں پر لوگوں نے مکانات بنا لیے، اور کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا اس دریاؤں میں پانی آئے، سیلاب آیا سب بہا کر لے گیا. تو نقصان ان لوگوں کا ہوا، زیادہ جو نقصان ہوا اصل میں ان کا ہوا کہ جنہوں نے ایسی جگہوں پر مکانات بنا لیے تھے کہ جی اب تو دریا آئے گا ہی نہیں، اب تو کہاں پانی وانی آئے گا، وہی لوگ ہوئے، نقصان ان کا زیادہ ہوا. اس لیے نفس یہ ایسی چیز ہے کہ عبادتوں سے مرتا نہیں ہے، نہ نفس کو مارنا مقصود ہے، نفس کو دبانا مقصود ہے. یہ تقاضے رہیں گے، یہ چھیڑ چھاڑ کرتی رہیں گے. ہاں کیا شعر یاد آیا، مست ہونے والا شعر ہے، کیونکہ ذوق یہ ذوق عجیب ہے. سنیے، ہے شوق و ضبط شوق میں کشمکش. رجی صاحب مزہ لینے والا شعر ہے، واللہ اثر ڈھونڈنے والا شعر. خواجہ حضرت حسن مسعود رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے پڑھتے ہیں، بڑی پیارا شعر ہے، شوق و ضبط شوق میں کشمکش، یعنی شوق کہہ رہے کہ اس حسین کو دیکھ لو، اس لڑکے کو دیکھ لو، یہ فلم دیکھ لو، یہ تصویر دیکھ لو، اور خوف خدا کہہ رہے ضبط شوق، خبردار خبردار جو دیکھا تم نے کہیں ہنس کے، یہ ضبط شوق ہے، دو شوق کو زبان. ابھی ایک مصرع ہے، مزہ لے رہا ہوں میں، بہت مجھے بہت پسند ہے یہ شعر ہے، شوق و ضبط شوق میں کشمکش، نتیجہ کیا ہوا، دل مجھ کو اور میں ہوں دل کو ستائے ہوئے. کیا پیارا شعر ہے، دیکھیے، دل مجھ کو اور میں ہوں دل کو ستائے ہوئے، دل کہہ رہے اس کو دیکھ لے اور میں دل کو کہہ رہا ہوں نہیں دیکھوں گا. واہ، ہے شوق و ضبط شوق میں کشمکش، ہے شوق و ضبط شوق میں کشمکش، دل مجھ کو میں ہوں دل کو ستائے، دل کہہ رہے دیکھ لے، ہم دل سے کہہ رہے نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. آہ، میرے پیارے شیخ، میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ اب شیطان تمہارے کان میں پھونک ڈالے گا، اتنا زمانہ تم نے حسینوں کو دیکھا، کیسی پیاری 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 شکلیں، کیسی کیوٹی بیوٹی اینڈ سیوٹی اینڈ پریٹی آلسو، ان پیاری پیاری شکلوں کو تم نہیں دیکھو گے، تمہیں کیسی زندگی گزرے گی، کیا تمہیں لذت مزہ آئے گا، اور پھر دیکھو نا ان حسینوں کا بھی دل ٹوٹے گا، کیا یہی اخلاق ہے، لذت کیا ملے گی، دیکھو گے نہیں عورتوں کو. تو سوال، پہلا تو سوال یہ ہو، اس کا جواب دوں گا، جو میرے پیارے شیخ کا جواب ہے وہی اصل جواب ہے، لیکن ایک بات ہے، نفس سے پوچھا جائے کہ جو دیکھا تو کیا لذت ملی، پہلا سوال تو یہ ہے نا، دیکھ لیا تو کیا لذت ملی، یار میرے سامنے بیٹھو یار، 90 ڈگری کے قریب قریب بیٹھو. تو سوال پہلا کہ یہ ہے کہ جب دیکھا تو کیا لذت ملی، کیا مزہ ملا، سوائے ناپاکیوں کے اور بے چینیوں کے اور گھبراہٹوں کے پریشانیوں کے. پری کو دیکھا، میرے شیخ فرماتے ہیں، میرے مرشد، کہ پری کو دیکھو گے شانی ساتھ میں آئے گی، زیادہ پریشانی کا ہے، عورتوں کو دیکھنے میں پریشانی ہے، کیونکہ پری کو دیکھو گے شانی ساتھ میں آئے گی، کہتے ہیں پری پیکر، پری روح، پری چہرہ، بڑے نام رکھے ہیں شاعروں نے، پری پیکر، پری روح، پری چہرہ. یہ پریوں کو دیکھتے ہی سارا چین سکون پر لگا کے اڑ جاتا ہے. انہیں سے کیا ملا، کیا لذت، ناپاکیوں کے علاوہ کچھ نہیں، گھبراہٹ، پریشانی، بے چینی. 18 برس کی عمر میں نوجوان کو فالج، آپ تصور کریں، جوانی کا عالم اور 18 برس کی عمر میں فالج، عشق مجازی کے چکر میں بد نظری کر کے دل اس کے محبت میں گرفتار، ہر وقت اس کو سوچ رہے، نیندیں اڑ گئی، بلڈ پریشر 200 سے اوپر شوٹ کر گیا، 200 سے اوپر بلڈ پریشر شوٹ کر گیا، فالج نہیں ہوگا، 18 برس کی عمر میں فالج. بتائیے، جو بڈھوں کا مرض جوانوں کو اسی طرح سے ہو رہا ہے کہ دل کمزور ہو گیا، دماغ کمزور، وہی بد نظری کی لانت، دل کمزور، دماغ کمزور، ہر وقت یہ خیالات، عبادت میں دل نہیں لگتا، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، ملازمت میں دل نہیں لگتا، کاروبار میں دل نہیں لگتا، کیوں؟ آہ، میرے شیخ فرماتے ہیں، دل جس کا پھنس گیا ہو کسی زلف یار میں، دل جس کا پھنس گیا ہو کسی زلف یار میں، کیا لگے گا جی اس کا کسی کاروبار میں، کیسے دل لگے گا اس کا. تو وہی خوابوں کی شہزادی، یہ ڈریم ورلڈ میں رہیں گے، خوابوں کی دنیا میں، نام رکھ دیا ڈریم ورلڈ، خوابوں کی دنیا، لیکن جاگتے میں دیکھو تو کوئی نہیں. لیکن خواب کی دنیا کیا، ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ دنیا کی مس بیوٹی سے میری شادی ہو رہی، صبح اٹھا تو تکیے کو لپٹا لیٹا، یہی تو ہو رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے خوابوں میں، یہ چارپائی کے نیچے پڑے لیٹے پڑے، پرنسس
سنڈریلا. یہ سب تماشے ہیں بیوقوفی کے.
نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں, ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. اب شیطان کہے گا لذت کیسے ملی؟ اب میرے پیارے شیخ کا مرشد, شیخ سنیں, ہم ایسی لذتوں کو, ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں, ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا دوستو ناراض ہوتا ہے. لعنت بھیجتے ہیں ایسی لذت پر, ایسی بریانی پر جو حرام کی بریانی ہو. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حلال کی چٹنی روٹی اچھی ہے. بینک سے سود کا قرضہ لے کر, یہ کسی شخص سے, چاہے بینک سے ہو چاہے کسی شخص سے ہو, سودی قرضہ لے کر ہم لعنت میں اپنی زندگی کو مبتلا نہیں کریں گے. سودی قرضہ ہو, گاڑی کی شکل میں ہو, مکان کی شکل میں ہو, چاہے کوئی اور چیز کے لیے ہو, لیکن اس سود میں مبتلا ہو کر ہم اس عیش سے ہماری جھوپڑی اچھی ہے میرے دوست, جھوپڑی سے اللہ خوش ہے. ہماری وہ چٹنی حلال کی چٹنی روٹی جس سے اللہ خوش ہے, واللہ وہ سارے عالم کی شامی کباب بریانی حرام کی شامی کباب بریانی سے اچھی ہے. حرام کی قید لگا دی کیونکہ حلال کی تو نعمت ہے بھائی, حلال کی تو نعمت ہے. وہ چٹنی روٹی حلال کی چٹنی روٹی سارے عالم کے حرام کی بریانی سے اچھی ہے. حلال کی کم صورت بیوی سارے عالم کی حسیناؤں سے اچھی ہے, کیونکہ وہ حلال کی مولا کی عطا ہے, وہ اچھی ہے. سارے عالم کی لیلاؤں سے, چاہے وہ دنیا حسن میں اول نمبر آئے, رومانٹک ورلڈ, اب وہ مس بیوٹی ہو, مس کیوٹی ہو, مس سویٹی ہو یا مس پریٹی ہو, تو وہ اچھی ہے کم صورت ہو, لیکن جو ہماری ہے وہ اچھی ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں میں ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا دوست اور ناراض ہوتا ہے. کہا اگر دیکھو گے تو مر جاؤ. تو شیخ فرماتے ہیں کہ اگر گناہ سے بچنے میں مر جاؤ تو یہ موت مبارک موت ہے. گناہ سے بچنے سے موت جو آئے یہ مبارک موت ہے, اگر یہ جان جاتی خوشی سے جان دے دیں گے. اور خوشی کو آگ لگا دی, خوشی خوشی ہم نے حرام خوشی کو اللہ کی رضا اور خوشی کی خاطر سے دل سے راضی ہو کر ہم نے آگ لگا دی. اس لیے نفس کا جو مزاج میں عرض کر رہا تھا کہ کتنی عبادت, کتنا علم, شیخ کی صحبتیں, کتنا ہی حج و عمرہ ہو, لیکن یہ ظالم جو ہے وہی اس کا مزاج وہی بچھو کی طرح ہے, ڈنک مارنے والا. اور یہ کس نے بتایا؟ خالق ہمارا بتا رہے ہیں, خالق نفس ہمارا ارشاد ہمارا, ان نفس لمارا بسو, تحقیق جملہ اس میں ہے جو ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے. ان نفس الامارۃ بالسوء الا, اب آگے لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا مطلب زہر بنایا تو کیا اس کا تریاق نہیں؟ ہر مرض کی دوا موجود ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مرض لا علاج ہے, بیوقوف ہے. یہ لوگ یہ مرض لا علاج ہے, ایسا نہیں ہے لا علاج, تمہارے پاس اس کا علاج نہیں, ہر علم کے مطابق علاج نہیں. ہر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہر مرض کی دوا ہے, لکل دائم دوا, ہر دا یعنی ہر مرض کی دوا موجود ہے. تمہیں نہیں پتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نبوت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. لاکھ سائنسدان ڈاکٹر کہتے رہے کہ سر میں تیل لگانے سے اچھا نہیں ہے, آنکھوں میں سرما ڈالنا اچھا نہیں ہے. ایک عجیب چلا کہ سنتوں کو چھڑواتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل وہ ہو ہی نہیں سکتا نقصان دہ, مضر, مفید ہے. تھوڑے دن آئے گی سائنسدان کہیں گے اب تیل لگاؤ, سب تلا لگاؤ, سب آنکھوں میں سرما ڈالو. یہ تو بیوقوف ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو سنت سے چھڑانا ان کا مقصد ہے. پھر کیا تحقیق تو کرتے ہیں. مسلمان نبی کی محبت ہی اگر حاصل کر لیں اس کو کسی چیز کی فکر نہ ہوتی. لیکن افسوس یہ کہ ان کے دیکھا دیکھی سب کو کام کرتے ہیں. پہلے خوب پرچار کریں گے. ایک زمانہ آیا کہ ان کا کہا کہ انڈا جو ہے وہ ہارٹ پیشنٹ کے لیے مضر ہے. اب تحقیق نہیں آ گئی ہے کہ ہارٹ پیشنٹ دل کے مریض کو ایک نہیں دو انڈے کھانے چاہیے. اب بولیے آگے نا دو انڈے میں. ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے ہمارے پاس ہے آگے نا. یہ ہے ایسے ان کی ریسرچ کا کوئی اعتبار نہیں. مخبر صادق صلی اللہ تعالی وسلم کے نبوت پر ہم لوگ ایمان لے کر آئے ہیں. تیل مفید ہے, کوئی اپنی سستی سے نہ لگائے وہ اور بات ہے, لیکن واللہ مفید ہے. آپ بڈھوں کو دیکھ لیں پرانے زمانے کے. اب یہ ڈاکٹروں نے تو ایسی پھیلائی بھی ہوتی تھی, اگر ہم نہ کرتے تو سب مر جاتے تھے. ایسا ہم نے کیا, یہ مرض ایسا تھا ویسا تھا, اور یہ سب مر رہے تھے جیسے سارے پہلے. اب کوئی مرتا ہی نہیں ہے, تمہارے آنے کے بعد اب کوئی مرتا ہی نہیں ہے. بس فرق یہ تھا کہ پہلے مفت میں مرتے تھے لوگ, اب پیسے دے کے مرتے ہیں. پہلے چند روپوں میں بغیر اس کے مر جاتے تھے, اب لاکھوں روپے دے کر مرنا پڑتا ہے. انکار نہیں, علاج کرائے ڈاکٹر کا. اور پھر انہوں نے ایک نیا اپنا مشن بنایا ہوا ہے, حکیموں کا رب, یہ ان کا مشن ہے. ہاں بے شک دو نمبر حکیم بٹھائے گئے, جیسے پیر دو نمبر بٹھا دیے مولوی, حکیم بھی دو نمبر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے حکیم غلط ہیں یا حکمت ہی غلط ہے. ایسا بنایا اور ایسے چمچے بٹھائے اپنے حکیموں کو. پہلے وہ نعرے والے حکیم شادی سے پہلے ملی, شادی کے بعد ملی. وہاں پر وہی آدمی جائے گا. آپ دیکھیے جو تقویٰ سے زندگی گزارے گا, گناہ سے بچے گا, غیر اللہ سے دل نہیں لگائے گا, اس کو اس سائن کی طرف دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب جائے گا ہی وہی جس نے گڑبڑ کی ہوگی, جس نے اپنی جوانی غسل خانوں میں برباد, حسینوں کے چکر میں زنا, بدماشی, لڑکوں کے ساتھ فلمیں, اس دنیا میں جو زندگی گزارے گا پھر وہی حکیم کو تلاش کرے گا. اور جو تقویٰ سے رہے گا اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. تقویٰ سے رہنے والے کو ضرورت ہی, وہ اس کی طرف دیکھے گئے. لہٰذا یہ انہوں نے اپنا مشن بنایا کہ بس ایسا کرو کہ سب اپنے باپ داداؤں کی میراث اور وراثت اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز چلی آ رہی ہے اس کو چھوڑا دو. بس نہ دیکھیں مسلمان سرما نہیں لگائے گا, تیل بھی نہیں لگائے گا سر پر. آپ پرانے زمانے کے بڈھوں کو آج بھی دیکھ لیں, سرما پابندی سے لگانے والے, تیل لگانے والے. آپ ان کو دیکھیں ان کی آنکھوں کی چمک پتا چلتی ہے. لیکن کس لیے لگائے؟ سنت سمجھ کر. اور البتہ سما سرما دن کو نہ لگا کے پھیرے, ورنہ غزالہ آنکھیں بنے گی. جو غزالہ کہتے ہیں ہرن کو, اب غزالہ آنکھیں لے کر گھومے گا تو ہرن کو ہرنی چاہیے ہوگی اور ہرنی کو ہرن چاہیے ہوگا. چوکڑیاں مار بھرتا پھرے گا. اس لیے رات کو لگائے, صبح کو صاف کر. کجلائی بھی آنکھیں لے کر میں گھوم, سرمگی اور کجلائی بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ایک بات کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل, آپ کا مستقل اہتمام, تو لہٰذا اس پر عمل کریں, مفید ہے, فائدے کی. میرے پیارے دوست, ہر مرض کی دوا موجود ہے. لہٰذا جو جس چیز مرض کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لا علاج مرض ہے, یہ بات غلط ہے. لہٰذا انہیں کو دیکھ لیجیے, آج ایک مرض کو کہتے ہیں لا علاج, کچھ دن بعد ان کی تحقیق آتی کہ نہیں جی اس کا علاج دریافت ہو گیا. تو علاج دریافت کیسے ہو گیا؟ تھا تبھی تو دریافت ہو نا, تمہارے علم میں نہیں تھا نا بھائی. آج تم کہہ رہے ہو کہ اس کا علاج نہیں ہے, کل ہو گیا تو تم نے بنایا ہے کیا علاج؟ تم نے دریافت کیا نا اس کا علاج, کچھ جوڑ توڑ کی نا. لہذا ہر مرض کا علاج موجود ہے. اور کچھ علاج نہ ہو تو مسلمان کے پاس, مومن کے پاس ایک سب سے بڑی نعمت موجود ہے, وہ یہ کہ سجدہ گاہ پہ اپنے آنسو کو ترک کر کے اپنے مالک سے مانگے کہ یا سلام, آپ سلامتی عطا کرنے والے ہیں, آپ شافی ہیں, شفا دینے والے ہیں, ہم آپ سے مانگ رہے ہیں. مومن کے پاس سب سے بڑا علاج موجود ہے, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے.
تو شفا دینے والا ہے وہ شافی ہے. لہذا اگر ڈاکٹر سے کوئی علاج دریافت نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لا علاج مرض ہے. لہذا کیونکہ آپ سسر نے فرمایا لکل دائن دوا, ہر دوا دا کی یعنی مرض کی دوا موجود ہے, ڈاکٹروں کو نہیں پتا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اس کی وہ نہیں ہے, ان کو معلوم نہیں ہے, ورنہ دوا موجود ہے. اسی طریقے سے اگر نفس امارہ اللہ تعالی نے پیدا فرمایا, خالق نفس امارہ نے نفس امارہ پیدا کیا جو بہت برائی کا حکم دینے والا ہے, عورتوں کو دیکھو, لڑکوں کو دیکھو, فلمیں دیکھو, نماز مت پڑھو, لڑائی ہو تو نفس ابھارتا ہے, کر غصہ, مار کمزور کو, کمزور آتا ہے تب جاتا ہے, نفس کو پتا ہے نا پٹائی ہوگی. مونچھوں کو تاؤ دینے والے تیل لگا کر ہر غریب آدمی پر ہر ایک پر برستے ہیں, لیکن ایک سپاہی آتا ہے تو وہ بھیگی بلی بن جاتا ہے سپاہی کے سامنے. اب وہ بندے تھے پتر بنے تھے, کیوں؟ نفس کا ہے, پتا ہے کہ لے جائے گا تھانے میں, لٹکا کے شلوار اتار کے الٹا لٹکائے گا, اور مقام خاص میں جب جوتے پڑیں گے تب اس کے بعد دماغ جوتے وہاں پڑیں گے, ادھر دماغ کے 14 طبق روشن ہونا شروع ہو جائیں گے, اب عقل آ جائے گی, اب غصہ نہیں آئے گا. اس لیے غصہ جو ہے میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں یہ نفس ابھارتا ہے, دیکھ تو جیسے بولا, یہ نفس ابھارتا ہے کہ دیکھ تو ایسا, اور فرمایا کہ ہمیشہ کمزور کے اوپر آتا ہے نفس, غصہ ہمیشہ کس پر آتا ہے؟ کمزور کے اوپر, طاقتور پر نہیں آتا. لہٰذا دیکھ لیجئے پولیس والے پر غصہ آئے گا, وہاں سیٹ صاحب بھی جی سر سرکی بھی ہوتی ہے وہاں پہ, سرکی سرک جاتی ہے, تو پتہ چلا یہ نفس ہے, یہ دیکھتا ہے کمزور اس کو دباؤ. اسی لیے تو اخلاق نبوت کا تقاضا یہ ہے, سبحان اللہ, ایسا نہیں کہ کمزور کو دیکھ کر تم نے ایسا کیا اور تم نے دیکھا وہ طاقتور ہے بھیگی بلی بن, نہیں, یہ نفسانیت ہے, ہر ایک سے معاملہ برابر کر. امیر ہے تو امیر کے ساتھ تو بڑے وہ اور بہت سر سے بر وہ کر رہے ہیں, اور غریب کو پوچھتے نہیں, ایسا نہیں, برابر رکھو. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا, ان کی مجلس میں عالم غیر عالم, امیر غریب, سب بیٹھے چھوٹے بڑے, اور سب کے ساتھ ایک برتاؤ. ہاں اگر انہوں نے کسی چیز کو ترجیح دی تو تقویٰ کو ترجیح دی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ترجیح تقویٰ والوں کو ترجیح دی, اہل علم اور اہل تقویٰ ان کے درجے بلند رہے اللہ کی نظر میں, لہذا اس وجہ سے انہوں نے ترجیح دی, ورنہ اس لیے نہیں کہ امیر غریب, چھوٹے بڑا اور عالم غیر عالم, سب کو دین سکھانا. جس طرح یہ جو نفس ہے یہ ایسی چکر بازی کرتا ہے, اتنا خطرناک اس کے اندر, اور اب پھر ہے اس لیے خطرناک اندر بیٹھا ہوا, اندر یہ ڈرتا رہتا ہے. گھر کا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے, لیکن ایک دشمن باہر ملک سے آئے, آپ کو پتا یہ غیر ملکی ہے, اس پہ آپ, وہ چاہے دوست بھی ہو آپ اسے ہوشیار رہیں گے, لیکن اگر ہماری جیسے لوگوں کے ہمارے سامنے کے اٹھنے بیٹھنے لوگوں والوں میں کوئی ہمارا مخبر ہو, دشمن ہو, آپ کو ڈر لگے گا کہ یار یہ پتا نہیں کیا کرے گا. اس لیے یہود و نصارہ یہی کام کرتے ہیں, ہمارے لوگوں کو خریدتے ہیں, وہ ڈالر کے عوض بکتے ہیں مال, اور دوسری عزت و جاہ کے عوض بکتے ہیں, پھر مسلمانوں کے خلاف وہ کرتے ہیں, یہ اپنے ہی لوگ تو مرواتے ہیں. دادا اس نے مسلمانوں کو جب بھی نقصان پہنچا, غیروں سے اتنا نہیں ہوا جتنا اپنوں سے ہوا, جب بھی ہوا. دادا یہ اسی طرح کریں گے, اس لیے نفس جو ہے, نفس اس لیے خطرناک ہے, وہ اندر بیٹھا ہوا ہے, یہ پہلو میں بیٹھا ہوا ہے یہ دشمن ظالم, اور وہیں سے ڈستا رہتا ہے, دیکھ حسین کو دیکھ لے, مان بار اور مت باندھنا بات, ارے تو مانے گا تو چھوٹا ہو جائے گا, تو اتنا بڑا آدمی, ایسے ابھارتا ہے. لگا یہ ظالم اتنا ایسا خطرناک تکبر کا مرض پیدا کرتا ہے, ارے تو بڑا آدمی ہے, وی آئی پی ہے, بلکہ وی وی آئی پی ہے, دیکھ تیرا علم کیسا ہے, دیکھ تیرا تقویٰ کیسا ہے, کتنی تو نے عبادت کی ہے,
دیکھتے تیرے پاس کتنا مال ہے، تیری طاقت کیسی ہے، ابھارتا ہے اندر سے تکبر آیا نا. اب کیا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آہ میرے پیارے شیخ، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ تکبر اتنا خطرناک مرض ہے کہ بیٹے کو باپ سے لڑا دیتا ہے، باپ سے لڑ جاتا ہے، بیوی شوہر سے لڑ جاتا ہے، شاگرد استاد سے لڑ جاتا ہے، مرید پیر سے لڑ جاتا ہے، امتی نبی سے لڑ جاتا ہے، اور بندہ خدا سے لڑ جاتا ہے. یہ سب تکبر کا کھیل ہے. یہ جو بیماری ہے کہ جی میں وی آئی پی آ گئی، میری قوم اچھی، میرا قبیلہ اچھا، میں بڑھیا زبان والا. مسلمان کے اندر زبان کا تصور صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بولی پیدا کی ہے، چاہے اردو زبان ہو، چاہے پشتو زبان ہو، چاہے پنجابی ہو، سرائکی ہو، انگریزی بھی. انگریز سے جو نفرت ہے اس کے کفر کی وجہ سے ہے، اس کی زبان کی وجہ سے نہیں ہے. اس کو یاد رکھیے، انگریز سے نفرت اس کے کفر کی وجہ سے. اب آپ بتائیے، انگریز اگر مسلمان ہو جائے گا تو کون سی زبان بولے گا؟ مالگا روڑا؟ ارے بھائی وہ انگریزی بولے گا. تو زبان یہ اللہ تعالی کی طرف سے. ہاں، اس لیے زبان سے نفرت درست نہیں ہے، زبان کوئی بھی ہو. زبان کی وجہ سے فضیلت رہی، زبان کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھنا جائز نہیں. لیکن نتیجہ کیا ہے؟ آج اللہ تعالی سے تعلق ٹوٹ گیا. نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان مسلمان کی گردن اڑاتا ہے. یہ سب اس بات کی وجہ سے کہ اللہ سے تعلق نہیں ہے. لہذا وہ بعد میں دیکھتے ہیں جی مسلمان ہونا کیا تھا، اب ہوتا کیا، یہ پنجابی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ پٹھان ہے، اسی بات پر گلے کٹ رہے ہیں. مسلمان مسلمان کی گردن اڑا رہے ہیں. تصور نہیں تھا اللہ کے عاشق، ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی کو قتل کرے. اور عاشق وہ قتل کرتا نہیں ہے، لا یقتلون ہے، نہیں قتل کرتا. حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام فرما دیا، الا بالحق، ہاں جو حق ہو. جیسے کسی نے قتل کیا اس کا قصاص لے، وہ حق ہے. جیسے کافر سے جہاد ہو رہا ہے، یعنی وہ کافر جو ہمارے ملک میں بھی رہتا ہو اس کا بھی قتل درست نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے ملک میں رہ رہے، ہمارے ساتھ رہ رہے، جہاد کا حکم ہے، اڑاؤ گردن. لیکن اس میں بھی منع کیا کہ خبردار عورتوں کو مت مارو، بچوں کو مت مارو، بوڑھوں کو مت مارو. اور جو عابد، جو اس مذہب کی عبادت کرنے والے ہیں، جو اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے تم سے نہیں لڑے، ان کو بھی مت مارو. سبحان اللہ، کیسا ہے دیکھیں، صرف شریر لوگوں کو منع مارو، پابند بنائے، ایسا نہیں. یہاں تک کہ اللہ اکبر قربان جائیے اسلام کی صداقت پر، اس کی عظمت پر، کہ تلوار اٹھا لی گردن اڑانے کے لیے کافر کی، اس نے کلمہ پڑھ دیا. اب اس نے یوں گردن اٹھائی مارنے کے لیے، یوں لایا، اس نے کلمہ پڑھ دیا. اور ہمیں مان لو 1000% یقین ہے کہ اس شخص نے صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، صرف جان بچانے کے لیے، جھوٹا کلمہ پڑھا ہے، سچا دل سے نہیں پڑھا. لیکن اس وقت بھی حکم یہ ہے، جب اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا، اللہ اکبر، اب حکم یہ ہے، اب تلوار اڑانے سے گردن اڑا نہیں سکتا، چاہے اس نے جھوٹا کلمہ پڑھا. آپ کو کیا پتا، اتنا ہے مسئلہ کہ تلوار اٹھا لی، غصے سے برا حال ہے، مار دوں گا، گردن اڑا دوں گا. لیکن اور گردن جو بس لایا تھا، اس نے فوراً کلمہ پڑھ دیا، جائز نہیں ہے بالکل، گناہگار ہوگا اگر اس نے اس کو قتل کر لیا. قربان جائیے، دیکھیے، معلوم بھی ہے، سبحان اللہ، معلوم ہے کہ جھوٹا کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن پھر بھی اجازت دیں گے. سبحان اللہ. تو مسلمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا عجیب دیکھی. لیکن نفس کی مٹانا، یہ بھی دیکھیے کیا چیز ہے. ایک یہودی تھا غالباً، اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، آپ نے تلوار نکالی. بہادر تھے، طاقتور تھے، شجاع تھے، اٹھا کر پٹکا اس کے سینے پر سوار ہو گئے اور تلوار سے گردن اڑا لگے. اب ایسا آدمی بے بس جس کی موت سامنے حواش اڑ گئے، اب وہ کیا کر سکتا ہے؟ اب وہ صرف یا تو گالی بکے گا یا کوئی اور ایسی الٹی حرکت کرے گا. لہذا اس نے بھی یہ حرکت کی کہ منہ پر تھوک دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تھوک دیا. ہم لوگوں اب ہم اس کو 10 مرتبہ ماریں گے کیونکہ تھوک دیا نا، غصہ آیا، قربان جائیے. اس صحابی کے اوپر، داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ پر، اس مربع پر دیکھیے، اس کے سینے سے اتر آئے جس پر قبضہ مل گیا تھا گردن اڑانے کے لیے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. قبال علم میں سے تھے، علم کے پہاڑ تھے، لیکن مسئلہ یہی تھا، مسئلہ یہی ہے کہ گستاخی رسول کرنے والا لا شک فی قتل ہی، اس کے قتل میں کوئی شک نہیں. اور یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، صحابہ کے ادوار میں، فقہا، علماء، محدثین کا اس بات پر اجماع ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے. یہاں تک کہ عیسائیوں کے اندر اگر ان کے نبی کی کوئی گستاخی کرے، ان کے نبی کی کیا گستاخی کرے، اگر ان کے نبی کی ہمارے سامنے گستاخی کرے تو بھی اس کی سزا قتل ہے، چاہے کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دے، ہمارے نزدیک بھی اس کا قتل ہے، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گالی دے، وہ ہمارے بھی نبی ہیں. ان کی محبت، ان کی نبوت پر ایمان لانا ہمارے ذمے ہے. ہاں فرق یہ ہے کہ اب شریعت دیکھیں نا، اس کی مثال سن گئے. آج کل جیسے کوئی ہمارے یہاں گورنر ہے، اس سے پہلے جو گورنر تھا، ہم اس کی گورنری کو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ کہ جی فلاں وقت میں فلاں صدر تھا اور فلاں گورنر تھا سندھ پہ، اور پاکستان کا فلاں صدر تھا، فلاں وزیر اعظم تھا. لیکن اس وقت بات کون سے وزیر اعظم کی مانے گی، مانی جائے گی، اور گورنر کی جو موجودہ ہے. لہذا اور اس پر رہیں گے، جی نہیں وہ گورنر تھا، اور اس کی عزت پروٹوکول ہوتا ہے پورا، اس کا پرانے صدور کا اور پرانے گورنروں کا پروٹوکول ہوتا ہے، اور اس کو سب تسلیم کرتے کہ وہ گورنر تھا، صدر تھا. لیکن اختیار کس کے پاس اس وقت ہوتا ہے؟ موجودہ گورنر کے پاس، اور موجودہ صدر کے پاس، موجودہ وزیر اعظم کے پاس. لہذا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم ان کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں، یہ ہمارے عقائد میں سے ہے. اگر کوئی نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اب شریعت کو باقی رکھا، اب ان قیامت تک ان کی شریعت چلے گی. ان کو اللہ تعالیٰ نے صاحب شریعت بنایا، صاحب وحی تھے، نبی تھے، ان کی عظمت، ان کی عزت، ان پر ایمان لانا یہ ہمارے عقائد میں سے ہے. لیکن اب کس کی گورنری ہے، اب کس کا شریعت چلے گی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اگر کوئی مسلمان کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ساتھ بھی گستاخی کرے گا تو اس کی بھی سزا قتل ہے. تو جو آسمانی مذہب نہیں ہے، عیسائیت اور یہودیت تو آسمانی مذہب اس لیے کہلاتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، ہندو اور بدھ مت، بدھزم، یہ آسمانی مذہب نہیں ہے، یہ تو اپنی عقلوں سے انہوں نے بنائے. لیکن ان کے بھی قانون یہ ہے کہ اگر ان کے بڑوں کو کوئی کچھ کہے، بدھسٹ کو، بھگوان کو کوئی کچھ کہے، تو ان کے بھی اس کی سزا ختم ہی ہے، پھانسی ہے اس کی سزا. حضرت علی رضی اللہ تعالی کی شان کے سامنے جب اس یہودی نے گستاخی کی، آپ تلوار لے کر دوڑے، سینے پر بیٹھ گئے، اس نے تھوک دیا، آپ فوراً اتر آئے. اس نے پوچھا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا بات یہ کہ پہلے جو میں تجھے مار رہا تھا اس کی وجہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی.
آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں تیری گردن اڑاؤں. تو زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے. جس گردن میں وہ منہ ہے, جس منہ سے نبی کی شان میں گستاخی نکلے, وہ گردن تن سے دہن لگی رہنے کے قابل نہیں ہے. کہ جب مار یوں رہے تھے, چھوڑ کیوں دیا؟ کہا چھوڑ اس لیے دیا کہ تو نے مجھ پر تھوک دیا. اب میرے نفس نے کہا مار اس کو, اب غصہ ڈبل ہو گیا. کہا نہیں, میں نے جو کام کرنا ہے محض اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے, اپنے نفس کی وجہ سے نہیں کرنا. یہ وہ حضرات کے جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبتوں کی برکت سے اور تربیت کی برکت سے ان کے نفس کا ایسا تزکیہ تھا کہ نفس کے لیے ذرہ برابر کوئی کام نہیں کرنا. تو یہی شان یہ جو نفس ہے یہ امارہ بسو ہے, بہت برائی کا اور خطرناک, اس لیے کہ ہمارے پہلو میں چھپا ہوا ہے, ہمارے اندر یہی ہے. حکیم الامت نے اس کو سمجھایا, حکیم الامت نے سمجھایا کہ دیکھو نفس نام ہے مرغوبات طبعیہ. کیسے پتہ چلے نفس کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ, طبیعت کی وہ خواہشات, طبیعت کی وہ رغبتیں جس کی شریعت اجازت نہ دے, وہ نفس ہے. سڑکوں پہ چلنے والی عورتیں, یہ فلمیں, یہ تصاویر سائن بورڈ میں, اور ادھر آگے آ جائے نا, جگہ ہے ادھر, بیٹھے آگے بیٹھے, یہ تصاویر, یہ سب ان کی شریعت اجازت نہیں دیکھی, مت دیکھو. تو کیا ہے ان کو دیکھنا؟ یہ جو تقاضا ہے یہ نفس کی طرف سے ہے, یہ ہے نفس کی پہچان, ہر حرام خواہش کی طرف لے کر جائے گا. تک کسی سے کوئی بات ہوگی, کوئی بات سمجھائے گا, کہے گا نہیں بات مت ماننا, تم نے بات مانی نا تو تم چھوٹے ہو جاؤ گے, تم ذلیل ہو جاؤ گے. ایسے ایسے الفاظ لے کر آ جائیں گے جذبات کو بھڑکانے کے لیے. کیا عرض کر رہا تھا کہ ہر مرض کا علاج ہے, ہر مرض کا علاج ہے, ہر بیماری کی دوا ہے. اس لیے ڈاکٹر لوگ جس کو کہتے کہ یہ لا علاج مرض ہے, تو در حقیقت وہ لا علاج نہیں ہوتا. فرق یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کا علم محدود ہے, اپنے علم کے مطابق اس کے پاس علم نہیں, تحقیق نہیں. لہذا کچھ دن بعد کیا کہتے ہیں, علاج دریافت ہو گیا. بھائی تو نے پیدا کیا علاج؟ نہیں, جوڑ توڑ کرتے کہتے اب ہو گیا اس کا علاج. تو تھا تبھی تو دریافت ہو نا, اگر نہ ہوتا تو کیسے دریافت ہوتا؟ یہ ہے واسطہ. اس لیے یہ سمجھنا لا علاج درست نہیں. میں نے ابھی بتایا تھا نا, مثال دی تھی, یہ ڈاکٹروں کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے, یہ سائنسدانوں کا کوئی اعتبار نہیں. ایک سائنسدان نے اتنا تماشا لگایا, چاند پر چلے گئے, چاند پر چلے گئے. اب جدید تحقیق یہ آئی ہے کہ اس سے کہتے ہیں کہ چاند پہ جانے کا سب ڈرامہ ہے. یہ ویسے ہی ڈرامہ ہے کہ جیسے ایک بلوچ کو کیماڑی سے بٹھا کر منوڑا پہ چھوڑ دیا, تو اس کے بعد وہ نکلا, اڑے حبیب بینک پلا دا, اڑے تو ہمارے کراچی میں بھی ہے. تو دیکھا ادھر سے دوسرا بلوچ چلا رہا ہے, اس نے کہا یار اڑے ہم کو بتاؤ کہ یہ دبئی کی طرح. کہا چھوڑو دفاع کرو, ہم مسکت تلاش کر رہے ہیں, ابھی ہم مسکت میں گھوم رہے. سائنسدانوں کی تحقیق کا کوئی اعتبار نہیں ہے. انہوں نے کہا چاند پر چلے گئے, اب سائنسدان کہتے ہیں سب پاگل ہے, کوئی چاندان تو نہیں گیا, سب ڈرامہ ہے. یہ جدید سائنسدان کہتے ہیں. ڈاکٹروں کا میڈیکل بورڈ نے کہا دل کے مریض کے لیے انڈے نہایت خطرناک ہے, مت کھانا. اب ڈاکٹر کہتے ہیں ایک نہیں دو انڈے کھاؤ. یہ جدید تحقیق ہے ڈاکٹر صاحب. اب کہتے ہیں نہیں ایک نہیں دو انڈے کھاؤ. سبحان, کوئی اعتبار ہے تمہارا؟ لیکن شریعت عجیب ہے. سبحان اللہ, شریعت کی جو بات ہے چونکہ وہ عقلوں سے نہیں ہے, اس کا تعلق خالق ارض و سما آسمانی چیز ہے. شریعت جو بات بتاتی ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, لیکن آخر میں نتیجہ وہی نکلتا ہے. لیکن کسی سائنسدان کی بات پر ایمان لاتے ہوئے شریعت پر عمل نہ کرنا, اللہ کا حکم مانتے ہوئے کرنا. اب پاگلوں کو مسواک کراتے ہیں, پاگلوں کو مسواک کراتے, کہتے ہیں اس سے دماغ کا جو فاسد مادہ نکلتا ہے اور وہ اچھے ہو جاتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر ایمان لانا کہ صلات بالسواک افضل من 70 صلوات، کہ جو نماز والی جو مسواک والی جو نماز ہے اس کا ثواب 70 نمازوں سے زیادہ ہے. اور یہ مرتے وقت کلمہ شہادت یاد کراتے ہیں مسواک کی سنت. ذرا ہر چیز میں انہوں نے تحقیق کی ہے. وہ کہتے ہیں یہ وضو عجیب چیز ہے کہ یہ جو مسح کرتے ہیں گردن کا مسح، کہ یہ اتنی عجیب چیز ہے کہ یہاں ایک رگ ہے اس کو تری پہنچنا ضروری ہے، اس سے دماغ درست رہتا ہے ورنہ پاگل ہو جاتے ہیں. بولنے تو یہ ہم سنت تو بھائی کہاں کا تلاش کریں، ہمیں گھر بیٹھے چیز ملی موتی ہمارے پاس ہے، دوسرے لوگ تحقیق کر رہے ہیں ان کے پاس موتی نہیں ہے، اور ہم کہہ رہے اچھا یہ موتی یہ تم تحقیق کرو، ہم اس موتی سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. کیا عجیب ہماری یتیمی ہے، ہماری یتیمی کا یہ عالم کہ سنت اور شریعت کے راستہ میں موجود ہے اور ہم اس پر عمل نہیں کرتے. سائنسدان بتاتے اتنی فائدے کی چیز، اچھا ارے ہمیں تو آج تک قدر ہی نہیں، ایسے ناقدر ہیں. عرض کیا تھا، جس طرح سے ہر مرض کی دوا ہے، کوئی علاج لا علاج نہیں ہے، کوئی مرض ہمیں نہیں معلوم. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہر مرض کی جو بنیاد ہے وہ دو چیزیں ہیں، تو پیٹ، دوسرا سونا، نیند. ایسی مزے کی ہے کہ بیان میں بھی بیٹھے سوتے رہتے ہیں. کہتے ہیں نیند بہت ضروری چیز ہے. دیکھو اٹھاؤ یار، بولو اسٹیشن آ گیا، ان کو بھی اٹھا لو. اسٹیشن آنے والا بھائی ہوشیار ہے نا، ایسا نہ اسٹیشن چھوٹ جائے. بیٹا گردن اٹھا کے سنو، ہاں دیکھ کر سنو. پیٹ اچھا ہو سب بیماری، شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، یہ سب پیٹ کی وجہ سے. انسان ایک حکیم، یہودی حکیم مدینہ شریف میں 6 مہینے رہا. 6 مہینے کے بعد آ کر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی، 6 مہینے سے میں یہاں ہوں کوئی مریض ہی نہیں آتا. فرمایا تمہارے پاس مریض آئے گا کہ نہیں، کیونکہ میرے صحابہ کی شان یہ ہے کہ اس وقت کھانا کھاتے ہیں جب بھوک لگتی ہے، اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے کھانا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ کیسے آئیں گے تمہارے پاس؟ اور ہمارا کیا حال ہے، ٹائم دیکھا 12 بج گئے، او روٹی لاؤ، 12 بج گئے. آج تو بڑے مزے کی مفت کا چکن قورمہ ہاتھ میں آیا ہے، چکن کڑھائی اور کھڑا گوشا، بس دبائے جاؤ سب فلور بھرو. اسی لیے اس کا نام 7 اپ رکھا ہے، ایک بوتل ہے نا اس کے نام ہے 7 اپ، اس لیے کہ 7 فلور بھرتا ہے. بیسمنٹ، گراؤنڈ فلور، میزنائن فلور، فرسٹ فلور سے لے کر ٹاپ فلور تک، پورا یہاں تک، یعنی منہ کھولے تو مرغی کی بوٹی نظر آئے، اتنا کھاتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں 7 اپ پیو، جو 7 فلور بھر گئے نا تو 7 اپ ہوگا، 7 اپ پیو گے تو 1 ڈاؤن ہو جائے گا، 1 نیچے ہو جائے گا، اتنا کھاتے ہیں. جانور کو بھی دیکھے، بھوک پیٹ بھر کے کھا لے گا نا، آپ اس کی کتنی مرغوب اور پسندیدہ چیز سامنے رکھ دیں وہ نہیں کھائے گا. جانور کا کیا حال ہے اور ہمارا کیا حال ہے، پیٹ بھر کر کھایا ہوا ہے پھر سامنے چکن کڑھائی نظر آ جائے، مٹن کڑھائی ہو، پھر بھی پھر دوبارہ ٹھوسیں گے. تالا اس لیے بیمار رہتے ہیں، بیماری کی وجوہات ایسے تھوڑی، کھاتے ایسا ہے. اور نیند کی کمی اور زیادتی دونوں مضر ہے، کھانے کی کمی اور زیادتی دونوں مضر ہے، نیند کی کمی اور زیادتی دونوں مضر ہے. 6 گھنٹے سے کم نہ سوئے، اور جن کا دماغی کام ہے ان کو 9 گھنٹے سے زیادہ نہیں سونا چاہیے. 6 گھنٹے سے کم نہ سوئے، اور جن کا دماغی کام ہے بس 8-9 گھنٹے سے زیادہ نہ سوئے، صحت اچھی رہے گی. اب سوئے ایسے سوئے 10-10, 12-12 گھنٹے سوئے، اور وہ بھی الٹا سوتے ہیں، یہ گلی الگ تماشا ہے. جو چیز چھپانی چاہیے اس کو بالکل سامنے، تشت اسباب جس کو کہتے ہیں، الٹا سوتے ہیں، ناپسندیدہ ہے الٹا سونا، اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے الٹا سونا. سیدھی کروٹ سوئے، الٹی کروٹ سو جائے، سیدھا چت لیٹ جائے لیکن الٹا نہ لیٹ جائے. دائیں کروٹ لیٹے،
ہے پھر اس کے بعد تھوڑی دیر دائیں کر سنت ادا ہوگی، اب بائیں لے لے، ٹھیک ہے سیدھا لے لیا، لیکن الٹا نہ لے کر. دین میں کمی بھی کرنا اچھا نہیں. قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے خط لکھا کہ حضرت ذکر کرتا ہوں نیند آتی، کیا کروں، بہت نیند آتی. سبحان اللہ، یہ لوگ حکیم تھے، فہیم تھے، نباس تھے، سمجھدار تھے. فرمایا کہ بھائی جب نیند آئے تسبیح رکھو اور سو جاؤ، اور جب نیند پوری ہو جائے اٹھو دوبارہ ذکر کر لو. اللہ. اور پھر حدیث شریف لکھی، لا تفریط فی النوم، نیند میں کمی مت کرو. اب عالم کیا، نہیں ذکر پورا کرنا ہے، اب عالم نہ ذکر کے رہے نہ نیند کے رہے، کیا عجیب بات ہے. اس لیے ایسے شخص کے لیے تو تہجد میں بھی اٹھنا جائز نہیں ہے، کہ جو تہجد تو بڑا خوب ایسے بشاش اور اچاش اور فجر کی نماز میں ایسے چھپ رہا ہے، جائز نہیں اس کے لیے تہجد میں اٹھنا، کیونکہ فرض نماز میں بشاشت ہونی چاہیے. نفل میں تو خوب لمبے لمبے وہ کر رہے اور فرض نمازوں میں سو رہے، جیسے ہمارے یار لوگ کرتے نا، جو جاگنے والی راتیں مشہور ہیں اس میں ساری رات جاگتے ہیں فجر میں سو جاتے ہیں. اس سے بہتر ہے، اس سے بہتر کیا ہے، تھوڑی دیر جاگے، فضیلت والی راتیں تھوڑی دیر جاگے، عبادت کرے پھر سو جائے، پھر صبح دوبارہ اٹھ جائے، تازہ دم. فرض نمازوں میں تازہ دم ہونا چاہیے، فرض نماز میں تو سو رہے ہیں کہ اللہ بلا برگردن ملا، کہ کتنا معلوم ہے اللہ اکبر کہہ کر مولوی صاحب نے گویا کہا اللہم بسم کا موتو آیا، گویا کہ یہ دعا پڑھتی اللہ اکبر کہہ کر، اس کے بعد اب سو رہے ہیں بس، کچھ پتہ نہیں ہے. پھر اسے مولوی صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گویا آپ کہا الحمد للہ الذی احیانا بعد ما ماتنا و الی النشور، اٹھ جاؤ بھائی، بس اتنا پتا ہے پہلے اللہ اکبر السلام علیکم، باقی کچھ نہیں پتا بیچ میں کیا ہو رہا ہے. تو یاد رکھنا یہ مسئلہ بھی، ہاں یہ ایسا ہی نہیں ہے، ایسے شخص کے لیے تہجد میں اٹھنا جائز نہیں ہے. جو تہجد تو پڑھتا ہے، کتنے ایسے لوگ کر کے تہجد پڑھتے ہیں، اب نیند تو آ رہی ہے، لہذا سو جاتے ہیں، فرض کی فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں. ایسے شخص کے لیے تہجد میں اٹھنا بالکل جائز نہیں ہے، یہ گناہگار ہوگا. یا ایک صورت یہ ہوئی کہ تہجد میں اٹھا فرض غائب کر دی، یا دوسری صورت میں نے بتائی وہ دوسری صورت کے فجر کی نماز میں، اب تہجد سے لے کر فجر کی نماز تک وقت کافی ہوتا ہے، اب پہلے تو زبردستی تسبیح لے کر بیٹھے ہوئے جھوم رہے ہیں سر، اور یا بہت ہو پھر فرض نماز میں بھی ایسے جھوم رہے. تو میرے دوستو یہ درست نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فرض نماز کی اہمیت ہے، فرض نماز کو بشاشت سے پڑھیں. تو ایسا آدمی کہ جی میں تہجد کی فضیلت کیسے حاصل کروں، کہ تہجد کی نعمت ہے. سبحان اللہ، میرے پیارے شیخ، میرے پیر و مرشد حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اقدس صاحب ذات برکاتہم کو اللہ تعالیٰ جزائے عظیم جزائے خیر عطا فرمائے، کیا نسخہ بیان فرمایا ہے. کیونکہ حدیث شریف میں آتے ہیں علیکم بقیام اللیل، تم تہجد کی نماز پڑھو. اللہ کے عاشقوں کا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چار وجہ بیان خود فرما رہے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھو. کیوں؟ فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے تہجد پڑھنا. لہذا یہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی محبت کا مزہ دیتا ہے اس کو تہجد کی لذت ایک خاص ہے، وہ عطا فرماتا ہے، ایک ذوق دیتا ہے، لیکن جان چھڑانے والا ذوق نہیں، وہ ایک خاص لذت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو دیتا ہے. تو تم سے پہلے جتنے عاشق گزرے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے تہجد، ایک کا. دوسری بات، نمبر دو، هو قربۃ لکم الی ربکم. عالم ہے کہ بے لاگ پڑا سوتا ہے، عالم ہے کہ بے لاگ پڑا سوتا ہے، اور غفلت میں ہر ایک شخص پڑا ہوتا ہے. رات کے سناٹے میں مگر اے دوست، رات کے سناٹے میں مگر اے دوست، لیلے کی طرح کوئی نام روتا ہے.
کہ ساری دنیا سو رہی ہے لیکن وہ اللہ کا عاشق اللہ کی محبت میں اس وقت جاگ رہا ہے. کیوں؟ وہ عشق کے نے اس کو مجبور کیا ہے, وہ عاشق ہے اور وہ عاشق اللہ سے یہی فریاد کرتا ہے. کیا فریاد کرتا ہے وہ عاشق؟ کہتا ہے
نعرہ مستانہ خوش میاں دم, نعرہ مستانہ خوش میاں دم, تا ابد جانا چنی می بائے دم, تا ابد جانا چنی می بائے دم.
کہ اللہ آپ کی محبت میں جو نعرہ ہے, آپ کی یاد میں رونا, یہ ذکر, یہ تلاوت, اللہ اللہ کرنا, کہ اللہ یہ جو نعرہ ہے یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ خالق شکر ہیں, خالق شمس و قمر ہیں, خالق شجر و حجر ہیں, خالق بحر و بر ہیں, سارے عالم کی لذات کو پیدا فرمانے والا ہے. تو آپ کے نام میں کیوں نہ مزہ آؤں گا, آپ کے نام, آپ کے محبت کا نعرہ, اس میں کیوں نہ مزہ آؤں گا. یہ اللہ یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں آپ سے یہ فریاد کرتا ہوں, تا ابد جانا چنی بھی بائل, اے میرے محبوب آپ مرتے دم تک قیامت تک مجھے اپنی اسی یاد میں اور اسی نعرے میں مشغول رکھیے اور اسی لذت میں مست رکھیے, اسی مستی میں مست رکھیے, اسی لذت میں مجھے تلذذ عطا فرمائیے. یہ ہے ذوق عاشقوں کا. اس لیے فرماتے ہیں سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو قربت لکم الی ربکم, یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ بندے, یہ مقرب ہے اور بندے کو اللہ تعالی کا مقرب بناتی ہے. مقرب قربت دلانے والی, اور مقرب جس کو قربت دلا دی جائے, قریب کر دے. یعنی تہجد کی نماز سے بندہ اللہ تعالی کے قریب ہوتا ہے اور تہجد کی نماز بندے کو اللہ تعالی کے قریب کرتی ہے. تو سارا عالم سو رہا ہے وہ اللہ کی یاد میں رو رہا ہے, سارا عالم سو رہا ہے وہ اللہ کی محبت میں جاگ رہا ہے. یہ محبت ہے. لہذا دوسرا کیا فائدہ؟ کہ یہ بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتی ہے تہجد کی نماز. تیسری بات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مغفرت للسیئات, گناہوں کا کفارہ ہے. ایک فارمولا, ایک قاعدہ یاد کر لیجئے, کتنی احادیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ فلاں کام کرو تو اتنے سال کے گناہ معاف اور اتنے گناہ معاف, سمندر کے جھاگ کے برابر ہو گناہ معاف. اس طرح کی روایتوں میں ہے نا مختلف چیزیں ذکر ہے. ایک فارمولا یاد کر لیجیے, ایک قاعدہ اور فارمولا, وہ یہ کہ جہاں پر جس روایتوں کے اندر یہ اس بات کا ذکر ہے کہ اس کام کو کرنے سے یہ معاف, اتنے گناہ معاف, تو اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے. کئی گناہ کبیرہ, بڑے بڑے گناہ, جیسے بڑے گناہوں میں کیا شامل ہے, حقارت سے کسی پر ہنسنا, کسی کو حقیر سمجھنا, دیکھو بدھو کو دیکھو, اس کی آنکھ دیکھیے, منہ دیکھا ایسے, بدھو کو چلتا کیسے, ایسے کر کے چلتا ہے, ہاتھ دیکھو ایسا ہنس رہے نا, اور دیکھو بولتا کیسے, بولنے کا انداز دیکھو اس کا, ایسے بولتا ہے. یہ جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے, حرام ہے, یہ حرام ہے. کسی مسلمان کا, کسی کا ایسا مذاق کہ اس کی زبان کے اوپر, اس کی آنکھوں کے اوپر, اس کے چلنے کے اوپر, اس کے بولنے کے اوپر, اس کے لباس کے اوپر, کسی چیز پر ہنسنا, اس کو حقیر سمجھ رہا ہے, تو میرے دوستو یہ چھوٹا نہیں, بڑا گناہ ہے, حرام ہے, حرام. اور یہ وہ گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا, جیسے شراب پینا, جیسے داڑھی کا منڈانا, یہ گناہ کبیرہ ہے, چھوٹا گناہ نہیں ہے, بڑا گناہ ہے. داڑھی کا منڈانا یا ایک مٹھی سے چھوٹی رکھنا داڑھی, یہ چھوٹا نہیں, بڑا گناہ ہے. اس کو معمولی سمجھتے ہیں, اور کیسے معمولی سمجھتے ہیں, جی سنت ہے, سنت ہے, سب ایک سنت کہہ کر ہم چھوڑ دیتے ہیں, یہ سنت ہے. بیشک سنت ہے, سنت کے معنی تو طریقے ہی ہے, ایک طور, ایک عادت, ایک طریقہ. تو نماز بھی تو سنت ہے کہ آپ سے سر نماز پڑھتے تھے, آپ کا طریقہ, لیکن نماز کی حیثیت کیا ہے؟ فرض ہے فرض. جس طرح سے میرے دوستو عید کی نماز پڑھنا واجب، وتر کی نماز پڑھنا واجب، یہ داڑھی کا ایک مچھی رکھنا یہ بھی واجب ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کی شناخت اور علامت، وردی ہے، یونیفارم ہے، یونیفارم. یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا. اسی طرح سے شلوار ٹخنوں سے نیچے مردوں کے لیے لٹکانا، یہ بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے. مردوں کے ذمے ہیں کہ کھڑے ہونے کی حالت میں ان کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے. اور یہ حکم صرف نماز کے لیے نہیں ہے کہ مسجد میں آئے شلوار اوپر کر لی اور نماز ختم ہوئی، ابھی مسجد سے باہر نکلتے نہیں ہے کہ شلوار کھینچ کے نیچے کر لیتے، یہ حرام. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ ٹخنے کا وہ حصہ جو اوپر سے آنے والے لباس سے چھپا ہو اتنا حصہ جہنم کی آگ میں جلے. اور موزہ، موزہ پہن لے، وہ لباس جو نیچے سے آ رہا ہے موزہ پہن لے، چمڑے والا موزہ پہنے، یہ تو علامت ہی اللہ کے مسلمانوں کی علامتوں میں سے چمڑے کا موزہ پہننا، اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہی چمڑے کا موزہ پہننا، اس لیے تو رافضی نہیں پہنتے. یہ فرق رکھا کہ چمڑے کا موزہ جو پورا ہو جس پر مساح کر سکتے ہیں، اپنے سردی ہے اپنے گھر میں مسافر نہیں ہے، 24 گھنٹے پہنے، ایک دن ایک رات، سفر میں گیا اور چھٹی، سفر میں ہو تکلیف ہوتی ہے 3 دن کی، تین رات تین دن، واہ 72 گھنٹے، سبحان اللہ. کیونکہ سردی لگتی نا پاؤں میں، واہ کیا عجیب کہ پاؤں میں زیادہ سردی لگتی ہے، زیادہ چمڑے کا موزہ سنت قرار دے دیا، کہو مزے کرو، بڑھاپا آ گیا، بیماری ہے، اللہ اکبر. کیا دیکھیے، مسافر ہو کہ کراچی میں رہتے ہو، کسی ٹھنڈے علاقے میں چلے گئے، کیسے گزارا کرو گے، چلو چمڑے کا موزہ پہنو 3 دن 3 رات تک، واہ سبحان اللہ. لہذا موزہ جو ہے وہ پہنا، تو موزے سے چکھنا چھپ رہا ہے تو یہ نیچے سے لباس آ رہا ہے، اس سے نہیں. میرے مرشد فرماتے ہیں موزہ گھٹنے تک بنوا لو، کوئی وہ گناہ نہیں ملے گا. پھر اور ہنس کے فرمایا کمر تک بنوا لو، گناہ نہیں ملے گا. فرمایا گردن تک بنوا لو میاں موزہ، گناہ نہیں ملے گا. لیکن اوپر سے لباس کرتا ہے، یہاں تک کہ جو چادر بھی اوڑھتے ہیں سردی میں، اس وہ بھی ٹخنے سے نیچے نہ لٹکے. چھپانے کا مسئلہ نہیں ہے، لٹکانے کا مسئلہ ہے. میں اتنی محبت سے سن رہے ہیں، اگر زیادہ نیند آ رہی ہے تو ہم کسی دوست سے آپ کو ایک چنڈی دلا دیتے ہیں. چنڈی سمجھتے ہیں چنڈی؟ نہیں. ارے یار آپ کہہ رہے نا، دیکھے نا سوراخ گڑ والے سے سمجھنا پڑے گا آپ کو، ایک نسوار کی چھوٹی سی چٹکی انشاءاللہ 3 دن نیند نہیں آئے گی. بنو کا اسپیشل مکھی نسوار ہوتا، واہ. اور ایک اور بھی ہے، اس کا نام ہے تارا، جو دکھاتے ہیں دن میں بھی تارا دکھا دیتا ہے، وہ ذرا ایکسپورٹ کوالٹی کا نسوار ہے، چمک والی پنی میں آتا ہے. کیونکہ دل چاہتا ہے کہ دیکھتے رہے نا، اس لیے آپ کے سونے سے مزہ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ آپ جو ہے نا بہت اوپر چلے گئے تھے عرش پر، ہم نیچے ہی ہیں، آپ اوپر کیسے گزارا ہوگا ذرا. میرے پیارے دوستو، اور یہ حکم صرف نماز کے لیے نہیں ہے کہ مسجد میں آئے نماز ہوئی تو ہم نے اوپر کر لیا، یہ حکم صرف نماز کے لیے نہیں ہے، بلکہ کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں مردوں کے لیے حکم ہے کہ ان کی شلوار ٹخنے سے نیچے نہ لٹکے. سردی ہے موزہ پہن. اور بعض لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ جی برا لگتا ہے. ایک صحابی کے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا انی حمیش الساقین، کہ میری پنڈلیاں سوکھ گئی ہیں بیماری کی وجہ سے، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنی شلوار نیچے ازار لٹکا لوں. آپ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا کہ دیکھ بیماری اللہ تعالی کی طرف سے اور معصیت اور گناہ تیری طرف سے ہوگا، اجازت دے. ایک صحابی کی ازار چادر جو ہے ٹخنے سے نیچے لٹکی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اما لکا فی اسود، عاشقانہ جملہ ہے، اما لکا کیا تیرے لیے، فی اسود میرا نمونہ کافی نہیں ہے کہ تیرے نبی کیا، تو عالم یہ ہے کہ اس کی ازار اوپر ہوتی ہے، ازار سے ازار ٹخنوں سے اوپر نصف ساقین تک ہے، نصف ساق تک یعنی آدھی پنڈلی تک. میرے شیخ فرماتے اتنا نہ کرو, تین چار انگلی اوپر کر لو بھائی. لیکن میرے پیارے دوست یہ گناہ کبیرہ ہے, اور پھر دیکھیں فائدہ کچھ نہیں. ہاں اس سے عرض کرتے بات کرتے برا لگتا ہے, تو میرے شیخ نے فرمایا اچھا تم ایک کام کرو موزہ پہن لو, سردی ہے سردی میں تو موزہ پہننے کا خود ہی دل چاہتا, ذرا میچنگ کا موزہ بنوا لو. آسمانی رنگ کے کپڑے پہنے تو آسمانی رنگ کا موزہ لے لو, یہ کالا موزہ پہن لو میچ کرے گا. ایک کپڑوں کے ساتھ سفید موزہ لے لو, یعنی ہے میچنگ کر لو ذرا کچھ. لیکن نافرمانی نہ کرو. تو تہجد کی تیسری نعمت ملتی تہجد پڑھنے سے, تیسری نعمت یہ کہ گناہوں کی معافی, گناہ کا کفارہ بنتا ہے. اور عرض کر دیے اس سے مراد چھوٹے گناہ, بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. اسی لیے گناہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کسی مسلمان کا مال کھا جانا, قرضہ لے کر واپس نہ کرنا. تو جب قرضہ مانگنا ہے تو ہنس دیے, پوچھا یہ کیوں ہنس, کہا قرضہ ہنسانا ہی تو لیا تھا میں نے, قرض ہنسنا. کہ جب قرضدار قرضہ مانگے قرضہ دو کون سا قرضہ, ہنس کے اس کو. اس لیے میرے پیارے دوست بڑے بڑے گناہ بغیر توبہ کے, اسی طرح وراثت بھی ہے. ایک تو وراثت کو تقسیم نہ کرنا, اکثر تجربہ یہی ہے کہ وراثت والد کا انتقال ہوا جائیداد تقسیم نہیں کی, کہ جی سب بھائی مل کے مشترکہ کام کر رہے ہیں, جی ٹوٹ جائیں گے. اب نتیجہ ہوا ایک نے قبضہ کر لیا باقیوں کو محروم کر دیا. تو ظاہری طور پر الگ ہو رہے تھے, اب دل الگ ہو گئے اور وہ اندر ہی اندر پکا رہے کہ کسی طرح چھٹی ہو, بس الگ کرے اس کو وراثت دے دیں. اور پھر اور زیادہ ظلم یہ ہوتا ہے کہ بہنوں کو وراثت نہیں دیتے, یہ اس سے زیادہ ظلم ہے کہ بہنوں کی وراثت کھا جاتے ہیں. بہت کمال کیا, عید پر اس کو جوڑا بنا دیا, کبھی کچھ چھوٹی فریج دلا دیا, بس مل گیا نا بس کافی ہے, بس خبردار جو آئندہ مانگا بھول جاؤ تو. یہ درست نہیں ہے, ان کی وراثت ہے, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. جب تک وراثت تقسیم نہیں کرے گا ہاں یہ جہنم جانا پڑے گا. عبادات بھی قبول نہیں ہوئی, عجیب بات دیکھی, حج و عمرہ کر لے, کتنا بزرگوں کے پیر, کتنی مسجدیں بنوا لے, کتنے مدرسے بنوا لے, کتنے تبلیغ میں چلے لگا لے, لیکن قبول نہیں. کیوں؟ اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہے ظالم, پکڑا جائے گا اس کی وجہ سے. بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے, اس میں تصویر کھچوانا بھی ہے. لہذا یہ جو ہم پر جبر ہے کہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کے لیے جو تصویر کھچوانی پڑتی ہے, اس جبر پر بھی یہ کام کریں, مجبور ہے نا کہ تو اس پر یہ کام کریں. اگر تصویر کھچوائے تو مسکرائے نہیں, اگر مجبوراً کھچوانی پڑی ہے قانون ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے, شناخت کارڈ بنوانا ضروری ہے. تو اس پہ بھی میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو ہنسو مت, مسکرا کے مت کرو, بالکل ایسا کہ کم سے کم اللہ تعالیٰ کو اتنا تو دکھا کہ اللہ میں اس نافرمانی پر دل سے راضی نہیں, مجبور ہوں لیکن دل سے راضی نہیں. کوئی ایسی ہوئی نا, اب یہ تھوڑی کہ موقع ملا تھا لیکن بڑی ناز و ادا سے گردن ٹیڑھی کر کے مسکرا کر گن ہاتھ میں لے لی تصویر کھینچو, اور وہ شیر والے گھومتے رہتے ہیں شیر لے کر کہ شیر کے ساتھ تصویر کھینچوا رہے ہیں. اصلی شیر کے ساتھ کھینچواؤ نا پھر پتا چلے, لکھ کے لگا دیا شیر کے والی تصویر کھینچا لکھ کے لگا دیا شیر کا, شیر زمان شیر کا بچہ, زمانے کا شیر. ارے اصلی شیر سے ہو تو بات پتا چلے, یہ کیا نکلی شیر کے ساتھ کھینچواتا ہے. پیارے دوست تیسری نعمت تہجد کی ہے کہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے. لہذا اگر ہاں اس میں ایک مسئلہ اور یاد رکھے کہ جب پاسپورٹ پرانا پاسپورٹ ہو گیا یا اسکول کالج کی پرانی تصویر رکھی ہے, اس کو نہ رکھے, اس کو پھاڑ دے, اب ضرورت ختم پھاڑ دے, رکھے نہیں اس کو پہلے سنبھال کر جو پرانی ایسی چیز. پہلے مسئلہ معلوم نہیں تھا, غفلت تھی, شادی کی تصویر رکھی ہے مان لو, مووی بنوا لی,
اب اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے کہ یہ مسئلہ ہم کو پتا چل گیا. اب مسئلہ پتا چل گیا, اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جب ہم چلا لگا کر آئیں گے تب پھاڑیں گے, یہ ضروری نہیں ہے کہ جب ہم حج کر کے آئیں گے تب پھاڑیں گے. جیسے بعض لوگ ہیں, جی داڑھی رکھو, جی دعا کریں حج کر, حج کر کے آؤں گا نا پھر داڑھی رکھوں گا. ارے بھائی حج پر جانا ہمارے اختیار میں, ہمیں معلوم ہے ہم حج کر سکتے, کس کو پتا ہے, ہمیں معلوم ہے ہم چلے پر جا سکیں گے. ظالم ابھی ہے فرصت توبارہ دیر کر, وہ بھی گرانے جو گرا پھر سنبھلے. جلدی کرے, جلدی نافرمانی میں دیر نہ کرے. دیکھیے ایک آدمی کہے میں تمہیں 1,00,000 روپیہ دوں گا, میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں 1,00,000 روپیہ دوں, کب دوں, جب میں حج کر کے آؤں گا نا تب دینا, ابھی نہیں دوں, ابھی ذرا میں چلا لگا کے آؤں گا پھر دینا مجھے. جلدی نکال لیا, جلدی دیشی وقت دل بے تاب کی ضد ہے, ابھی ہوتی یہی ہوتی. حشر سے پہلے نہیں کرتے ہیں وعدہ و دید کا, حشر سے پہلے نہیں کرتے ہیں وعدہ و دید کا, اور دل بے تاب کی ضد ابھی ہوتی ہے. کہا جلدی نکال, جلدی 1,00,000 روپیہ دے, 1,00,000 روپیہ تو جلدی مانگتے ہیں. ارے میاں اللہ کی فرما برداری میں جلدی کرے. اسی چیز تحجد کی جو نعمت مغفرت للسیئات گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے, اور بڑے گناہ پر توبہ کرنے کی توفیق ملتی ہے. ہاں یہ چاہتا ہی نا منہات عن الاثم, گناہ سے بچنے کی قوت اور پاور ملتی ہے, طاقت ملتی ہے, دل میں قوت ارادی پیدا ہوتی ہے, دل میں طاقت پیدا ہوتی ہے, یار گناہ نہیں کرتا, یار دیکھو میں تحجد پڑھتا ہوں, بد نظریاں کرتا ہوں, عورتوں کو دیکھتا ہوں بڑی بری بات ہے, میں تحجد پڑھتا ہوں اور داڑھی نہیں ہے میرے, میں تحجد پڑھتا ہوں اور جھوٹ بولتا ہوں اپنی دکان پر بیٹھ کر, تو کیا کہ اس طریقے سے ایک قوت پیدا ہوتی ہے. یار بڑی شرم کی بات ہے. ہمارے یہاں پر ایک صاحب تھے, پہلے اسی محلے میں رہتے تھے, اب وہ چلے گئے, تو انہوں نے داڑھی رکھی, تو ایک دن مجھ سے ملنا ہے, کہا پتا میں نے داڑھی کیوں رکھی, میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا. کیا تمہارے بیان میں آنے کے بعد داڑھی رکھی, لیکن اس کی وجہ ایک واقعہ تھا. میں وہ کیا واقعہ, کیا تم نے ایک دن واقعہ سنایا بیان میں, میں نے کہا کہ ایک مولوی صاحب کا مسٹر اب ان کو لے گیا, مسٹر جاننے والا, یہ چلے مولوی صاحب ہمارے گھر چلے تو میرا بچے کو ذرا دم کر دے. مولوی صاحب چلے گئے. اب وہ مولوی صاحب بچے نے جو مولوی صاحب کو دیکھا تو چیخ مار کے رونے لگا, ابا سے لے پڑ گیا. اب انہوں نے مسٹر نے ہنس کے کہا دیکھو مولوی صاحب ہم اسی لیے داڑھی نہیں رکھتے کہ بچہ جو ہے وہ داڑھی سے ڈرتا ہے, یہ بات میرے شیخ نے سنائی. تو مولوی صاحب نے کہا نہیں دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ اما اور ابا کے درمیان میں سوتا ہے, اور بچے کی عادت ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں وہ نیند میں بھی ہاتھ پھیرتا رہتا ہے, چیک کرتا ہے میرا ابا میرا اما وغیرہ ہے نہیں, دادا نیند میں اگر نہ ہو نا وہ چلانا شروع کر دیتا ہے, سو رہا ہوگا رو رہا ہوگا. دادا انہوں نے کہا کہ بات یہ کہ وہ اما کے چہرے پر ہاتھ پھیرا وہ بھی چکنا, اور ابا کے چہرے پر ہاتھ پھیرا وہ بھی صاف, وہ سمجھتا تھا میری دو اما ہے. اور بچے اما سے نہیں ڈرتے, ایک عام عادت یہ ہے بچے اما سے نہیں ڈرتے. میرے مجھے اما کو کہتے او اما چما روٹی لے کر آ, اور فرمایا ابا کو بولے او ابا چبا, ابا تو کچا چبا جائے گا. کہا مل صاحب نے کہا بات یہ کہ اس نے آج تک اما دیکھی تھی, ابا نہیں دیکھا تھا, آج اس نے ابا دیکھا ہے, کیونکہ ابا کا فرق داڑھی سے ہوتا ہے. کہا بس مجھے حیا آئی اسی لیے میں نے داڑھی رکھی. اللہ کی شان ہے, دیکھو اصل میں جذب کا فیصلہ ہو گیا اللہ تعالی کی طرف سے. تو گناہ سے بچنے کی طاقت ملتی تحجد سے. تو میں نے عرض یہ کہتا کہ تحجد کا وہ مسئلہ پھر, کیونکہ کچھ لوگ بعد میں ہے نا کہ یہ تحجد سے یہ نعمت ملتی ہے, آپ سب یہ عاشقوں کا طریقہ ہے. نمبر ایک یہ بندے کو اللہ کی قربت دلاتا ہے, نمبر دو, نمبر تین یہ کہ گناہ چھوٹے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے اور بڑے گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق ملتی ہے, اور نمبر چار گناہ سے بچنے کی قوت ہمت پاور اسٹیمنا ایندھن اسٹیم ملتی ہے. چار یہ نعمت ہے. اب رہی بات تحجد کا مسئلہ, میں نے کہا تھا کہ جو لوگ تحجد کے لیے اٹھے آدھی رات کے لیے اٹھنا اس کے لیے جائز ہے جو فجر کی نماز میں چاقو چوبند ہو, اور اس کے لیے بالکل جائز نہیں ہے جو تحجد تو پڑھی اور فجر میں سو گئے. ایسے بھی لوگ کرتے ہیں, تحجد تو پڑھتے ہیں اور فجر میں سو جاتے ہیں, اور فجر کی نماز قضا. یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ تحجد تو پڑھتے ہیں خوب اچھی طرح اور فجر میں سو رہے ہوتے ہیں, یعنی نماز میں سو رہے ہوتے ہیں, زبردستی جاگتے ہیں فجر تک, تو ان کے لیے رات کو اٹھنا جائز نہیں. اب کیا کریں گے, تحجد کی نعمت بھی کیسے کریں. آہ میرے شیخ کی بات سبحان اللہ, حضرت نے سکھایا تم یوں کرو کہ عشاء کی 2 رکعت سنت جو پڑھتے ہو اس سنت کے بعد نفل پڑھتے ہو اس نفل میں تحجد کی نیت کر لو,
تو اللہ علی قاری رحمت اللہ ایک بات لکھی, علامہ شامی نے بات لکھی کہ لیس من الکامل من لا یقوم اللیل لیس من الکاملین, جو تہجد کی نماز نہیں پڑھتا وہ کامل نہیں بن سکتا, اللہ کے نزدیک کمال نہیں پیدا ہو سکتا. اور ایک حدیث شریف نقل کی کہ کل ما صلی بعد صلاۃ العشاء فهو من اللیل, جس آدمی نے عشاء کی نماز کے بعد جو نماز نفلے پڑھ لی وہ تہجد گزار میں شامل ہو جائے گا. اور فتویٰ لکھا فإن سنة التهجد تحصل بالتنفل بعد صلاة العشاء قبل النوم, تہجد کے لیے سونا شرط نہیں ہے, لہذا آدھی رات کو کے اٹھنا مشکل لگتا ہے تو عشاء میں ہی پڑھ لے, سبحان اللہ, نسخہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں میرے مرشد اتنا ضرور فرماتے ہیں, یہ بحر الکاہلین کے لیے, جو کاہلی کی سستی کے سمندر ہے جو آدھی رات کو اٹھ نہیں سکتے. اب کتنے لوگ ایسے ملازمت کرتے ہیں, اب وہ اگر آدھی رات کو اٹھیں گے تو ملازمت پر سوتے رہیں گے تو ان کے لیے جائز نہیں اٹھنا. ایک محدث نے بنگلہ دیش کے اندر, ایک محدث میرے شیخ سے بیعت ہوئے, کہا تھا بیعت تو ہو رہا ہوں لیکن میں تہجد نہیں پڑھوں گا. حضرت نے فرمایا کیوں؟ کہا حضرت جب میں جس دن تہجد پڑھ لوں, حدیث شریف کی بڑی بڑی کتابیں میرے ذمہ ہیں, بس میں سبق نہیں پڑھا سکتا, اتنا ایک دین کا کام اور میں تنخواہ لیتا ہوں اس کی پڑھانے کی. حضرت فرمایا آپ کے لیے جائز بھی نہیں ہے. ہاں آپ ایک کام کریں, عشاء کے بعد دو رکعت پڑھ لیں. بس کچھ دن بعد محدث نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر دے, جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی, مرا جا با جان جا تو ہمراز کر دی, کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دی, اللہ جزائے خیر دے کہ تہجد کی نعمت بھی دلوا دی اور مدرسے کا حرج بھی دلوا اور تہجد کی نعمت بھی پا. لہذا عشاء کے بعد جو دو سنت کے بعد ہم نفل پڑھتے ہیں نا سب لوگ, تو اس نفل کے اندر کیا کرے, تہجد کی نیت کر لے, تہجد گزار ہوتا ہے, سبحان اللہ, افضل ہوئی ہے بھائی. ہاں اتنا ضرور ہے کہ افضل تو آدھی رات کا ہی ہے, لیکن تہجد گزاروں کی فہرست میں تو نام آ جائے گا. وہ چڑیا, وہ پرندہ جو اپنی چونچ میں پانی لے کر چلا ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود کو بجھانے کے لیے, پوچھا تیرے اس چٹکی بھر ایک قطرے سے کہاں آگ بجھے گی, کہا معلوم ہے آگ تو نہیں بجھے گی لیکن آگ بجھانے والوں میں میرا نام تو آ جائے گا. وہ بڑھیا چلی چل پیسے لے کر یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے, کہا بڑھیا تو بادشاہ نے اپنے خزانے کا منہ کھول دیا تو کیسے خریدے گی, کہا میں جانتی ہوں نہیں خرید سکتی لیکن کل قیامت کے دن یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں میرا نام تو آ جائے گا. اس سے بہتر کہ ہم تہجد ہی نہ پڑھے, اس سے یہ اچھا نہیں کہ یہ تہجد روزانہ پڑھ سکتا ہے کہ دو رکعت پڑھ لے, چار رکعت پڑھ لے, آٹھ رکعت پڑھ لے, جتنا ہو, لیکن عشاء کی نماز میں دو سنت کے بعد تو تہجد گزاروں میں شامل ہو جائے گا. کیسی بڑی نعمت ہے بھائی, محروم ہی نہیں ہے, اور وہ تہجد کی چار نعمتیں مل جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو اپنی فرما برداری, اپنا قرب خاص عطا فرمائے. ایک بات میں اپنے شیخ کی سنا کر ختم کرتا ہوں, فرمائے کہ ایک لاکھ تہجد سے جو نور پیدا ہوتا ہے, غور سے سننے کی بات ہے, اس کو دل پہ لکھنے والی چیز ہے, صرف کان تک نہ رکھے ہم لوگ, بلکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ہمارے دلوں میں اتار دے. وہ بات یہ ہے کہ ایک لاکھ تہجد سے جو نور پیدا ہوتا ہے, ایک لاکھ تہجد سے جتنا نور پیدا ہوتا ہے اس سے زیادہ نور ایک گناہ چھوڑنے سے پیدا ہوتا ہے. تو گناہ چھوڑنے میں جان کی بازی لگا دے جان, اور یہی کہے جان دی ہوئی اسی کی تھی, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جان کو اگر ہم اللہ پر فدا کر دیں کیا حق ادا کیا میرے پیارے دوست؟ لہذا اللہ تعالیٰ کیسے فدا ہے, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. لہذا ایک گناہ چھوڑنے سے اتنا نور پیدا ہوتا ہے کہ ایک لاکھ تہجد میں اتنا نور نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو 100% اپنا فرما بردار, اپنا قرب خاص, تعلق خاص, گناہ چھوڑ کر اللہ کے فرما بردار بن جائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة الوهاب. اے کریم مالک, آپ اپنے کرم سے ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرمانا. ہم جس گناہ میں مبتلا ہیں یا اللہ ہماری پردہ داری فرما دیجئے, اے عیوب کو چھپانے والے ہمارے عیوب کو چھپا دیجئے, اور یا اللہ گناہوں پر سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے, ہر گناہ کو یا عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے. اگر ہم گانے گانے والے ہیں تو ہمیں ذاکر بنا دیجئے, گانا سننے والے ہیں، اللہ والوں کی گفتگو تو تلاوت قرآن سننے والا بنا دیجئے، ہم داڑھی منڈانے والے ہیں ہمیں ایک مٹھی داڑھی عطا فرما دیجئے، ہم شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنے والے ہیں ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی شلواروں کو ٹخنے سے اوپر کریں، ہم نماز نہیں پڑھتے ہماری توفیق دے ہم جماعت سے مسجد میں نماز پڑھیں، یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو 100% اپنا فرما بردار بنا دے، ہماری جانوں کو اپنی محبت اپنا قرب اور اپنی معرفت کا وہ مزہ عطا فرما دیجئے کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کو ناراض کر کے حرام لذت کو اپنے اندر درآمد نہ کریں، اے کریم مالک اپنے قرب کرم سے ہماری جانوں کو اپنی ذات پاک سے ایسا چپکا کہ بادشاہت کا عالم ہمیں آپ سے جدا نہ کر سکے، مال و دولت وزارت کا عالم ہمیں آپ سے جدا نہ کر سکے، حسینوں کا عالم ننگی فلمیں یہ اور بے پردہ عورتوں کا عالم ہمیں آپ سے جدا نہ کر سکے، سارے ہم آپ کے ہیں، آپ کے ہیں اور آپ کے بن کر رہیں، سارے عالم میں جہاں جائیں ہم آپ ہی کے ہیں آپ کے بن کر رہیں، یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہمارے دلوں کو چین عطا فرما، یا اللہ اپنی فرما برداری کی لذت عطا فرما، ہر گناہ کی عادت کو اپنی فرما برداری سے تبدیل فرما، اور اے غریب مالک ہم سب کو حلال روزگار عافیت کے ساتھ اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما دیجیے، یا اللہ اس حلال مال کو آپ کی رضا اور خوشی میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم اس بات سے پناہ چاہتے ہیں کہ ہماری جان ہمارا مال ہماری آبرو آپ کی نافرمانی میں استعمال ہو، اے کریم مالک ہمارے ہمیں عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرما، اور یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں اچھے اخلاق بھی عطا فرما کہ ایسا نہ ہو ہم عبادت تو خوب کریں ہماری زبان سے ہم لوگوں کو اذیت دیں، ہم اپنی حرکات سے لوگوں کو اذیت دیں، یا اللہ ہم آپ کے حقوق اور آپ کے بندوں کے حقوق کی عظمتوں کا یا اللہ احساس کرنے والے بھی ہوں اور اس پر عمل کرنے والے بھی ہوں، ہماری جانوں کو اخلاص عطا فرما، اور یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے، بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، جو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں یا اللہ ان کو اچھے نیک سالے رشتے عطا فرما دیجیے، اور یا اللہ جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو نیک سالے بیوی عطا فرما، ہم سب یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک سالے اولاد عطا فرما، اور جو ہم سب کو ہماری اولاد کو یا اللہ اللہ والا بنا دیجئے، فرما بردار اور آپ کا بھی فرما بردار ہو اور ہمارے ہم اپنے بڑوں کے بھی فرما بردار بنے، یا اللہ ہم سب کو بادر بھی بنا دیجئے، یا اللہ تعالی ہمارے ایمان کو کامل فرما دیجئے، سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا میں رکھیے اور سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین امام، یا اللہ ہمارے بہت سارے دوست ہم سے دعاؤں کی تمنائیں کرتے ہیں فرمائش کرتے ہیں تمنا رکھتے ہیں، یا اللہ اپنے کرم سے ہماری ہر مسلمان کی تمام حاجت کو جائز حاجت کو پورا فرما دیجیے، اور اے اللہ ہر مصیبت سے ہم